لیکھ رام پشاوری کے علم اور عقل کا نمونہ۔ یہ وہی لیکھ رام آریہ ہے جس نے ہماری نسبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حضرت مسیح کی نسبت بہتان لگانا، گندیاں گالیاں دینا، گندے اشتہار چھپوانا، بے اصل توہین کو اعتراض کی صورت میں پیش کرنا اپنا دستور مقرر کر رکھا ہے۔ ہماری کتاب براہین احمدیہ کے رد میں کسی ہندو نے، جس کا نام عنوان میں درج ہے، چند اوراق چھپوائے ہیں، اور جیسا کہ ان لوگوں کی عادت ہے، بہت کچھ افتراء اور بے جا توہین اور ایک بدبودار بے وقوفی کے ساتھ قرآن شریف پر اعتراض کیے ہیں۔ یہ کتاب جس کا نام تکذیب براہین احمدیہ رکھا ہے، اس شخص کی لیاقت علمی و اندازہ عقلی کا ایک آئینہ ہے۔ ہمیں ہرگز امید نہیں کہ کوئی تمیزدار ہندو اس کتاب کو پڑھ کر پھر یہ رائے ظاہر کر سکے کہ اس کے مؤلف کو عقل اور فہم اور علم دین سے کچھ حصہ ہے، یا تہذیب اور شرافت سے اس کی فطرت کو کچھ تعلق ہے۔ اس کتاب کی حقیقت سے ہمیں بخوبی واقفیت ہے، اور ہمیں اس وقت ان ہندوؤں کی عقل پر نہایت افسوس ہے جنہوں نے ایک ایسے جاہل لا یاقل کے سیاہ کردہ کاغذات کو قیمتاً خریدنا چاہا ہے۔ ہم ان قریب گند اور افتراء اس جہل مجسم کا اپنی مبسوط کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم میں ظاہر کریں گے، اور نہایت صاف طور پر دکھلاویں گے کہ آریوں کے لیے ایسے شخص کی رہنمائی اور اس کی یہ کتاب قابل شرم ہے یا نہیں۔ اگر ہم چاہتے تو رد اس کتاب کا، جو رسالے کے طور پر ہمارے پاس تیار پڑا ہے، اس کتاب کے شائع ہونے سے پہلے شائع کر دیتے، لیکن ہم پہلے آریوں کی عقل کو آزمانا چاہتے ہیں کہ وہ اس ہندو کی کتاب پر کیا کیا رائے ظاہر کرتے ہیں اور کہاں تک اس کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں بہتوں کے اندازہ عقل و فہم و انصاف کا امتحان ہو جائے گا۔ جس شخص نے ہماری کسی کتاب کو پڑھا ہوگا، وہ اگر چاہے تو شہادت دے سکتا ہے کہ ہماری تحریریں ملمہ اور سرسری ہرگز نہیں ہوا کرتی، بلکہ ایک منصف اور عقل مند حاکم کی تحقیقات سے مشابہ ہیں، جو مقدمے کی تہہ کو پہنچ کر اور ہر ایک تنقیح طلب امر کا پورا پورا تصفیہ کر کے پھر حکم صادر کرتا ہے۔ اب ہم بطور نمونہ پشاوری صاحب کے خیالات میں سے دو ایک باتیں ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے صفحہ 25 میں روحوں کے غیر مخلوق ہونے پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نہ تو روحیں ترکیب پذیر اور نہ منقسم ہونے والی چیزیں ہیں، پھر ان کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ لہذا ثابت ہوا کہ روحیں انادی ہیں۔ اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں تک اس شخص میں دلیل شناسی کا مادہ ہے۔ اتنا نہیں جانتا کہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں وہ تو آریوں کی طرف سے خود ایک دعویٰ ہے کہ ان کا پرمیشر فقط جوڑنے جاڑنے پر قادر ہے، اور جو چیزیں ترکیب پذیر یا منقسم ہونے والی نہیں ہیں، ان کو پرمیشر پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ پرمیشر کا کام جوڑنا جاڑنا ہے، اس سے زیادہ اسے طاقت نہیں۔ مگر اس دعویٰ پر کوئی دلیل پیش نہیں کرتے کہ کیوں طاقت نہیں۔ اسی دعوے کو خوش عقیدگی سے لیکھ رام نے بجائے دلیل پیش کر دیا ہے۔ اب لیکھ رامی لیاقت کے جانچنے کے لیے یہی نمونہ کافی ہے کہ وہ ایسے دعوے کو، جو اپنے مفہوم کے اثبات میں خود دلیل کا محتاج ہے، دلیل سمجھ بیٹھا ہے، گویا بیان کر رہا ہے کہ روحوں کے غیر مخلوق ہونے پر یہ دلیل ہے کہ ہم آریہ لوگ کسی بسیط اور ناقابل تقسیم چیز کو مخلوق نہیں مانتے۔ اے بھلے مانس، کیا دلیل اسی بات کا نام ہے کہ جس چیز کو آپ نہ مانیں وہی نہ ماننا دلیل سمجھا جائے؟ پس جس شخص کو دعویٰ اور دلیل میں تفریق کرنے کا مادہ نہیں، کیا وہ یہ حق رکھتا ہے کہ آریوں کی طرف سے وکیل بن کر مناظرہ و مجادلہ کے میدان میں آوے؟ اور کیا ایسے وکیل کا ساختہ پرداختہ سب آریوں کو منظور و مقبول ہوگا؟ ابھی تھوڑا زمانہ گزرا ہے کہ جب دیانند نے یہ رائے ظاہر کی کہ میرے پرمیشر کو روحوں کی خبر نہیں کہ کہاں ہیں اور کتنے ہیں، تو اس پر فلفور منشی جیون داس نے پرچہ سفیر ہند امرتسر میں چھپوایا کہ دیانند کی ایسی ایسی رائیں ہرگز ہم قبول نہیں کریں گے، وہ کچھ ہمارا راہبر نہیں، حالانکہ ظاہر ہے کہ نیانند اس شخص کی طرح نرا کاٹھ کا پتلا نہ تھا، ہاں جو کچھ وید میں برا بھلا لکھا ہے وہ کچھ ظاہر کر دیتا تھا اور کچھ تاویلوں کے شکنجے پر چڑھا کر پوشیدہ کرنا چاہتا تھا، جس میں وہ ناکام رہا۔ پس جب کہ باتمیز آدمیوں نے دیانند کی باتوں کو قبول کرنا نہ چاہا تو پھر لیکھ رام کی یہ نئی منطق کیوں کر قبول کریں گے، اور اگر قبول بھی کر لیں تو بہرحال امید کی جاتی ہے کہ اس شخص کی یہ تحریریں، جن کی بنا سراسر جہالت اور تعصب پر ہے، آریوں کی اور بھی کلی کھولیں گی۔ بھلا خیال کرنے کا مقام ہے کہ یہی تو آریوں کی طرف سے دعویٰ ہے کہ ارواح اور ذرہ ذرہ عالم کا خود بخود ہے۔ کیوں خود بخود ہے؟ یہی باعث کہ پرمیشر بجز باہم ترکیب دینے اور جوڑنے جاڑنے کے کسی بسیط چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب اسی دعوے کو یہ لائق شخص بطور دلیل پیش کرتا ہے، نہیں جانتا کہ دلیل تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے مقدمات ایسے بدیہی ثبوت ہوں کہ جو فریقین کو ماننے پڑیں۔ مگر کیا یہ امر متخاصمین کا مانا ہوا یا اصول موضوعہ میں سے ہے کہ بسائط کے پیدا کرنے پر خدا تعالیٰ قادر نہیں؟ بلکہ یہ تو آریوں کا ہی بے دلیل اعتقاد ہے جو ان کے پرمیشر کے پرمیشر پن کی بکلی بے احتنی کرتا ہے، کیونکہ جس حالت میں ان کا قول ہے کہ تمام روحیں اور ذرہ ذرہ عالم کا خود بخود ہے، جو قدیم سے خود بخود چلا آتا ہے، تو اس صورت میں ضرور یہ اعتراض ہوگا کہ ان چیزوں پر ان کے پرمیشر کا قبضہ کس قسم کا ہے؟ آیا کسی استحقاق کی وجہ سے یا جبر کے طور پر؟ اگر کوئی استحقاق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خالقیت کا استحقاق ہوگا، لیکن خالقیت کے تو آریہ قائل ہی نہیں، تو پھر دوسری بات ماننی پڑی کہ جبر کے طور پر قبضہ ہے، یعنی اس بات کا قائل ہونا پڑا کہ پرمیشر اپنی زیادت طاقت کی وجہ سے کم طاقتوں پر غالب آ گیا، پھر جس کنویں یا خندق میں چاہا ڈالتا رہا۔ اب ظاہر ہے کہ محض جبر بلا استحقاق وہ چیز ہے جس کو دوسرے لفظوں میں ظلم کہتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوا کہ آریوں کے نزدیک پرمیشر سخت ظالم ہے، جس نے بغیر ذاتی استحقاق کے خانہ خواہ کروڑہا برسوں سے تناسخ کی گردش میں انہیں ڈال رکھا ہے۔ اور گناہ یہی کہ تم میری کیوں اطاعت نہیں کرتے؟ بھلا تیری کیوں اطاعت کریں؟ تو ہے کون اور تیرا استحقاق کیا ہے؟ کیا تو نے پیدا کیا یا بغیر گزشتہ کرموں کے اپنی طرف سے کچھ رحم یا کرم کر سکتا ہے، یا ہمیشہ کے لیے دنیا کی بلاؤں سے چھڑا سکتا ہے؟ آخر تو کون سی چیز اپنی گرہ سے دے سکتا ہے تا تیری اطاعت کی جائے؟ اب خیال کرنا چاہیے کہ بجز اس صورت کے کہ خدا تعالیٰ کو اپنا خالق اور اپنا رب اور اپنا مبدع فیوز مان لیا جائے، کوئی اور بھی صورت ہے جس سے اس کا استحقاق کے مالکیت قائم و ثابت ہو سکے؟ اگر کسی آریہ کے ذہن میں ہے تو پیش کرے۔ تم سوچ کر دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ جو ہمارا خدا کہلاتا ہے، اس کی خدائی کی اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ وہ ایک مبدع فیض وجود ہے، جس کے ہاتھ سے سب وجودوں کا نمود ہے، اسی سے اس کا استحقاق کے معبودیت پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے ہم بخوشی دل قبول کرتے ہیں کہ اس کا ہمارے بدن و دل و جان پر قبضہ استحقاقی قبضہ ہے، کیونکہ ہم کچھ بھی نہ تھے، اسی نے ہم کو وجود بخشا، بس جس نے عدم سے ہمیں موجود کیا وہ کامل استحقاق سے ہمارا مالک ہے۔ اب حاصل کلام یہ کہ سب ارواح اور ذرات عالم کو غیر مخلوق اور انادی مان کر اور بہیں ہما خدا تعالیٰ کو رحم کرنے سے بھی خالی سمجھ کر، ایک ذرہ استحقاق الوہیت اس کا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کا روحوں پر قبضہ ایک ناجائز قبضہ ہے، کہ بجز جبر اور ظلم کے اور کوئی وجہ اس قبضے کی پائی نہیں جاتی، اور تطاول ظلم بھی حد سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ جن چیزوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا، جن پر ایک ذرہ رحم نہیں کر سکتا، ان کو بے انتہا زمانے سے بے وجہ و بے سبب تناسخ کی گردش اور ہزاروں دکھوں میں ڈال رکھا ہے، ایک دفعہ مکتی دے کر اور اس امتحان گاہ میں پاس کر کے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، پھر نا کردہ گناہ بار بار مکتی خانے سے باہر نکالتا ہے۔ کیا کوئی ایسا دل ہے کہ ایسے سخت طبع پرمیشر سے بیزار نہ ہو؟ ایسی سختی وہ کیوں کرتا ہے؟ شاید اس کا یہ سبب ہو کہ کوئی ایسا زمانہ بھی گزرا ہو کہ روحوں نے بھی غالب آ کر اس پر کوئی سختی کی ہو، جس طرح اول اول راجہ راون راجہ رام چندر پر غالب آ گیا تھا اور رام چندر کو اس سے بہت کچھ قابل شرم دکھ پہنچا تھا۔ سو اسی طرح ممکن ہے کہ ایسا ہی پرمیشر کو بھی کسی زمانے میں روحوں سے بہت دل آزار دکھ پہنچا ہو، سو آج وہ انہی ظالم روحوں سے اپنی کسریں نکال رہا ہے، اور جس طرح رام چندر نے فتح یاب ہو کر لنکا کو جلا دیا تھا، یہی ارادہ پرمیشر کا بھی ہندوؤں کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ روز بروز انہیں غارت ہی کرتا جاتا ہے۔ شاید مردے جلانے کی بھی یہی اصلیت ہوگی کہ پرمیشر کا قہر ان کے ظاہر و باطن پر بھڑکا ہوا ہے، سو اس نے مردوں میں بھی قہر کا نمونہ رکھنا چاہا۔ اسی وجہ سے ہر ایک ہندو یقین دل سے جانتا ہے کہ مرنے کے بعد میری خیر نہیں، ضرور کسی جون میں پڑوں گا، کیونکہ پرمیشر تو غفور و رحیم نہیں اور ایک گناہ کے بدلے لاکھوں جونوں کی سزا تیار، اور گناہ سے تو کوئی فرد بشر خالی نہیں، کیونکہ ایک دم غافل رہنا بھی گناہ ہے۔ اب اس تقریر سے یہ بھی ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ اس کا خالق اور رحیم اور کریم ماننا لازم ملزوم پڑا ہوا ہے، بس اس سے عمدہ تر خدا تعالیٰ کی عام خالقیت پر اور کیا دلیل ہوگی کہ وہ خدا ہی اسی حالت میں رہ سکتا ہے کہ جب اس کو تمام عالم کا خالق مانا جائے، ورنہ نہیں۔ پھر ایک دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کو تمام عالم کا خالق نہ مانیں بلکہ جزوی طور پر صرف خود بخود موجود چیزوں کو جوڑنے جاڑنے والا سمجھ لیں، تو اس کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب اصل وجود اشیاء کا جو ہزاروں سنتوں سے بھرا ہوا ہے خود بخود ٹھہرا، تو پھر اس پر کیا دلیل ہے کہ ان کے جوڑنے جاڑنے کے لیے پرمیشر کی حاجت ہے؟ یہ سارا بیان رسالہ سرمۂ چشم عاریہ میں وبس تمام مندرج ہے۔ دوسری دلیل روحوں کے غیر مخلوق ہونے پر اس عقل مند نے یہ لکھی ہے کہ جب کہ روحوں پر عدم نہیں تو حدوث بھی لازم نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی دعویٰ ہے کہ جس پر کوئی دلیل نہیں، اس قدر تو سچ ہے کہ آریوں کے نزدیک تمام روحیں، یہاں تک کہ وہ کیڑے جو نجاست میں پڑ جاتے ہیں جیسے جوں اور پسو اور کھٹمل اور دیمک وغیرہ، سب لازوال روحیں ہیں جو کبھی معدوم نہیں ہو سکتی، لیکن محقق فلاسفروں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور حکیم رستہ تالیس نے بڑی تحقیق سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قادر مطلق نے صرف انسانی روح کو ایسا بنایا ہے کہ وہ باقی رہے گی، دوسری تمام روحیں نابود ہو جائیں گی، بلکہ حکیموں کے نزدیک بعض روحیں ایسی ہیں جن کا طرفۃ العین میں حدوث و فنا کا وقت گزر جاتا ہے۔ افلاطون نے ایسا خیال کیا تھا کہ سب روحیں انسانی روح کی مانند قابل بقا ہیں، مگر ارسطو وغیرہ حکیموں پر جو اس کے بعد تھے یہ غلطی کھل گئی، جیسا کہ اب تک یہ دستور دیکھا جاتا ہے کہ متقدمین کی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے متاخرین ہی ہوتے ہیں۔ حکمائے جدید یورپ جنہوں نے نظام فیثاغورسی کے مطابق حیض کی تصحیح کی اور نظام بطلیموسی کی غلطیاں نکالی اور عجیب عجیب تحقیقاتیں علم طبی میں کی، انہوں نے بھی افلاطون کو اس خیال میں جھوٹا سمجھا کہ تمام ارواح ازلی و ابدی ہیں، بلکہ بیکن وغیرہ حکماء اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی روح ازلی نہیں، اور تمام روحوں میں سے صرف انسانی روح دائمی بقا کے لیے پیدا کی گئی ہے، نہ دوسری حیوانات کی روحیں۔ غرض افلاطون کی رائے کو جمہور حکماء نے رد کر دیا، اور افلاطون نے اور بھی کئی فاش غلطیاں کی تھیں، جیسے مثل افلاطون کا مسئلہ، جس کی وجہ سے بہت سی تشریح اور لعنت ملامت اب تک اس کو ہوتی رہی ہے، اور حکماء میں سے ایک گروہ جو دہریہ اور خدا تعالیٰ کا منکر ہے، جن کا فرقہ آج کل یورپ میں کثرت سے پھیلتا جاتا ہے، وہ انسان کی روح کو بھی بعد مفارقت بدن معلوم خیال کرتے ہیں، اور آریہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ ان کی قوم میں وہ فرقہ جو سب سے بڑھ کر ویدوں پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور قریباً تمام ہندو اسی فرقے کے پیرو نظر آتے ہیں جس کو ویدانتی کہتے ہیں، اس فرقے کا یہی مذہب ہے کہ ہر ایک روح پرمیشر سے ہی نکلا اور اس کے وجود کا ٹکڑا ہے۔ और फिर परमेश्वर में ही गुम और मादूम हो जाता है, जैसे एक कतरा दरिया में गिरकर। फुटनोट: हिंदुओं की अक्सर मोतबर किताबों में पाया जाता है कि हर एक रूह परमेश्वर से निकली और परमेश्वर में ही नाबूद हो जाती है, जैसे कि एक जगह लिखा है कि तमाम जीव परमेश्वर के ही कल में हैं और अंजामकार उसी में ही महव हो जाने वाले हैं। देखो भागवत गीता अध्याय 13-15 तक। फिर लिखा है कि परमेश्वर ने चाहा कि एक से अनेक हो जाए, तब उसने तपस्या करके हर एक चीज़ को बनाया और आप जीव बनकर उसमें दाखिल हुआ। वो आप ही खालिक और आप ही मखलूक है, वही सच्चाई और वही झूठ है। तीसरा ब्राह्मण सफा 83। मीन हो: अब अगरचे आर्यों को बबाइस मुखालफत असूल तनासुब और बर्बादी बुनियाद अवागोन और दूसरी कबाहतों के ख्याल से इस वेदांती मजहब का तस्लीम करना मुनासिब मालूम नहीं होता, मगर ताहम वो खूब जानते हैं कि वेदांतियों के नज़दीक रूह कामिलीन का अपने तशख्खुस से मालूम होकर परमेश्वर की जुज बन जाता है, जैसे कि वो पहले भी परमेश्वर की जुज था। बहरहाल रूह के मालूम होने के वो भी कायल हुए, क्योंकि जो चीज़ अपना तशख्खुस छोड़ देती है तो फिर उसको मौजूद नहीं कहा जाता। ऐसा ही आर्यों में बाज नास्तक मत वाले भी कदीम से चले आए हैं, जिनके अब तक शास्त्र भी मौजूद हैं। वो भी बिल इत्तेफाक यही कहते हैं कि मौत के साथ ही रूह मालूम हो जाती है और कुछ नाम और निशान बाकी नहीं रहता। अब इस तहकीक से मालूम हुआ कि आर्यों का ये इत्तेफाक कि रूह मिन हैसु ज़ात इसी तरह वाजिबुल बका है जिस तरह खुदा ताला और तमाम मखलूक की रूह, यहाँ तक कि वो बेसबात कीड़े जो एक गंदे फल में पड़ जाते हैं, सब परमेश्वर की तरह अजलन व आबदन वाजिबुल वजूद हैं। ये एक महज दावा है जिसको आज तक किसी दलील से साबित नहीं किया गया। मुसलमान हरगिज ऐसा नहीं मानते कि रूह मिन हैसु ज़ात वाजिबुल बका है, और ना किसी हकीम ने वजूद एक शख्स मरदूदुल कौल के कभी ऐसा ख्याल किया है। अगर हम लोग ऐसा मानते तो हमें भी आर्यों की तरह तस्लीम करना पड़ता कि तमाम कीड़ों मकोड़ों की तरह रूह अबदी है और हमेशा रहने वाली है। लेकिन ना हमारा और ना जमहूरी हुकमा का ये मजहब है। हाँ, हम ये कहते हैं कि बग़ैर किसी ज़ाती वजूद के ख़ास रब्बानी अता ने इंसानी रूह को ताबुद अबदी की मसलहत से खिलत दायमी बका का बख्शा है, मगर ये बका हिकमी है जो ख़ास इंसान के लिए तजवीज़ किया गया है। अगर वजूब ज़ाती के तौर पर होता तो कीड़ों मकोड़ों की रूह ने क्या गुनाह किया था जो इस वजूब से मुस्तस्ना रखे गए। आखिर वो भी तो रूह ही हैं, जैसे इंसान की रूह। अब जबकि इस तकरीर से साबित और ज़ाहिर हो गया रूह का बहसियत रूह होने के खुदाए ताला की तरह अमूमन व कुलियतन वाजिबुल बका होना, ये सिर्फ आर्यों का दावा है जिससे जमहूरी राय तमाम हुकमाओ मुतकद्दिमीन व मुताखिरीन की मुखालफत रखती है। तो इस बेअसल व बेसबूत दावे को बतौर दलील के समझ लेना ऐसी ही अक़ल का काम है जो लेखराम की खोपड़ी में है। बिलाखिर हम इस शख्स की किताब तकजीब बराहीन अहमदिया के देखने वालों को महज खैर खाही की राह से मुतले करते हैं, और खुदावंद करीम व अहद शाहिद है कि हम सच और बिल्कुल सच कहते हैं कि ये शख्स इल्म दीन वगैरह उलूम से बिल्कुल जाहिल और नहायत गबी तबा और नादान महज है। हाँ, गालियाँ देने और बोहतान लगाने और गंद बोलने में चूड़ों और साहंसियों से भी बढ़कर है। पादरियों और इंदरमंद और कनिया लाल अलक दिहारी के बेअसल एतराज़ात जो इस्लाम पर और कुरान शरीफ पर उन्होंने किए हैं, और अपनी नादानी और नाबीनाई की वजह से उन बातों को महल्ले एतराज़ ठहरा लिया है जो ऐन हिकमत और असरार हिकमत और मारिफत से भरे हुए हैं। वही एतराज़ात जो सदहा मरतबा रद्द हो चुके हैं, उर्दू रिसालों व अखबारों वगैरह से उसने ले लिए हैं। अगर कोई साहिब हया हो तो एक ही जवाब पाकर और अपनी सरी गलती और नादानी देखकर मारे शर्म के मर जाए, मगर इस तबीयत के लोग मरा भी नहीं करते। شرم اور حیا سے فراغت جو ہوئی۔ ہم ان قریب آریوں کو دکھلائیں گے کہ ایسے شخص کا پیش رو بن بیٹھنا ان کے لیے کلنگ کا ٹیکہ ہے یا نہیں۔ گر نیایت بگوش رغبت کس، بر رسولاں بلاغ باشد و بس۔ تمت رسالہ شانہ حق بیان قادر مطلق از تصنیفات جناب حافظ کلام ربانی محافظ الہام یزدانی جناب مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان دامہ فیوزہ ہوئے۔